خلیفہ ہے امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر وہ ہے جو عصر کی نماز کے درمیان سے سورج ڈوبنے کے درمیان ہے. یعنی پچھلی امتوں کے لحاظ سے اے میری امت والو، تمہاری عمریں بہت کم ہیں، لہذا تمہارے کام بھی تھوڑے ہی ہوں گے، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو مزدوروں سے کام کراتے ہوئے کہے کہ کون آدمی ہے جو ایک ایک قیراط کے بدلے میرا کام کرے. تو یہود نے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا. پھر مالک نے کہا کہ کون ایسا ہے کہ جو دوپہر سے عصر کی نماز تک ایک ایک قیراط کے بدلے میرا کام کرے. یعنی یہودیوں کا عمل بہت زیادہ ہے، یہود کا عمل بہت زیادہ ہے، ثواب تھوڑا، اور عیسائیوں کے اعمال اگرچہ یہود سے کم ہے مگر ثواب ان کا اتنا ہی ہے یہود کے برابر. اور یہ عیسائی اور یہود کب کے؟ کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی. یعنی جب یہودی اس وقت جب مسلمان تھے اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت ان کا عمل جو ہے وہ زیادہ تھا مگر ثواب تھوڑا. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کا عمل جو اس وقت جو عیسائی تھے جو ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان کا عمل اگرچہ کہ یہودیوں سے کم تھا مگر ثواب میں وہ یہودیوں کے برابر تھے. تو نصرانیوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک ایک ایک قیراط کے عوض کام کیا. پھر اس آدمی نے کہا کہ کون میرا کام کرے گا نماز عصر سے سورج ڈوبنے تک دو دو قیراط کے بدلے، تو تم وہی امت ہو کہ جو عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کام کرتی ہو اور تمہاری مزدوری ڈبل ہے. یعنی یہ کہ ایک بندہ صبح سے دوپہر تک کام کرے اس کو بھی سمجھے کہ 100% ملا. مثال دے رہا ہوں. اب ایک بندہ ہے کہ جس نے ظہر سے عصر تک کام کیا اس کو بھی 100% ملا، حالانکہ صبح سے ظہر تک کا وقت زیادہ ہے، وہ ملا اس کو 100%. اچھا اب ظہر سے عصر کا وقت یہ تھوڑا کم ہے مگر اس کو ہی ملا 100% جو اس نے کام کیا، اور عصر سے مغرب تک جس نے کام کیا اس کو ملا 200%. تو اجرت کس کی زیادہ ہوئی، تنخواہ کس کو زیادہ ملی؟ عصر سے مغرب والے کو، حالانکہ وقت کم مگر قیمت ڈبل. تو یہود اور نصارہ یہ غصہ ہو کر بولے کہ کام میں ہم زیادہ ہیں اور عطیے میں ہم کم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هل نقصتكم من حقكم، یعنی کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ وہ بولے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا، فذلک فضلی اوتیہ من اشاء، یعنی یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں عطا فرما دوں. یعنی فضل عدل کے خلاف نہیں، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا پورا تم کو دے دیا گیا. تو اے عاشقان رسول، اے حبیب گنج کے سننے والے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خیال رہے کہ یہ تشبیہ صرف زیادتی میں ہے، ورنہ مسلمانوں کا ثواب، امت محمدیہ کا ثواب उन कौमों से दुगना नहीं बल्कि 700 गुना ज्यादा और उससे ज्यादातर है। और फिर इस्लामी अहकाम इस उम्मत में जो शरीयत मोहम्मदी जो है उसके जो अहकाम है ये बहुत नर्म, पिछली उम्मतों पर यानी यहूद पर जो है वो चौथाई माल ज़कात था, यानी अगर किसी के पास 1,00,000 अगर टका है तो उसमें से 25,000 ज़कात किस पर, यहूद पर, जबकि हम मुसलमान हैं हम पर जो है वो, हम उम्मत मोहम्मदी हैं तो हम पर जो है वो 40वां हिस्सा, जैसे किसी के पास अगर 1,00,000 टका है तो अब उस पर ज़कात कितनी होगी, 2,500 ये 40वां हिस्सा बनता है। उनके लिए तरके दुनिया सवाब जबकि हमारे लिए रमजान के आखिरी अशरे के एहतिकाफ में पूरी जिंदगी तरके दुनिया का सवाब। हुजूर सलाम के सदके से हमें जो है वो बहुत कुछ मिला कि चूंकि हमारी नस्बत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि हम मोहम्मदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मालूम हुआ कि नस्बत जो है वो बड़ी बहारें दिखाती है और मुसलमानों की ये अजमतें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौरे शरीफ में उम्मत मोहम्मदिया के फजाइल सुनते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जो सब उम्मतों से बेहतर होगी, लोगों को भलाई का हुक्म देगी और बुराई से मना करेगी, वो पहले और बाद वाली तमाम किताबों पर ईमान लाएगी, हत्ता के काने दज्जाल को भी कत्ल करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया जिसके लोग अल्लाह पाक की बहुत हम्द करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे, यानी नमाज और रोजों की वजह से हमेशा सूरज के तुरु और गुरूब का हिसाब रखेंगे, क्योंकि इस्लामी नमाजें इफ्तार और सहरी तो सूरज से हैं मगर खुद रोजे ईदें और हज वगैरह ये चांद से हैं, तो इसलिए मुसलमान दोनों का हिसाब रखते हैं और कोई कौम ये दोनों काम नहीं करती। और मनसब हुकूमत और इमामत पर फाइज होंगे, जब किसी काम का इरादा करेंगे तो कहेंगे इंशाअल्लाह हम इस काम को करेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बे करीम, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया जिनकी दुआएं कबूल होंगी और उनके हक में दुआएं कबूल की जाएंगी, उनकी सिफारिश कबूल होगी और उनके हक में सिफारिश कबूल की जाएगी। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इलाही, तू इन्हें मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बे करीम, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जो बुलंदी पर चढ़ेंगे तो तेरी किबरियाई बयान करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जब किसी वादी में उतरे तो एक करीम तेरी हम तो सना बयान करेंगे, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इनके लिए पूरी जमीन पाक होगी और वो जहां भी हो सारी जमीन उनके लिए नमाज के काबिल होगी और वो नापाकी से पाकी हासिल करेंगे, जहां पानी ना पाएंगे वहां मट्टी से पाकी हासिल करना उनके लिए ऐसा होगा जैसे पानी से, और बरोज़े क़यामत वुजू के असर से उनके आज़ाए वुजू चमकते होंगे। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, तू इन्हें मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बे करीम, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है कि जब वो कोई नेक काम करने का इरादा करेंगे تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی. یعنی جب وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور جب نیکی کر لیں گے تو ان کی نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا, اور اگر گناہ کر بیٹھیں گے تو اب ان کے لیے صرف وہی گناہ لکھا جائے گا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, اے میرے پروردگار عز و جل, تو انہیں میری امت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی امت ہے. اچھا, یہاں ایک بات عرض کر دوں, اور یہ ذہن میرے گناہ کے حوالے سے, کہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا, پکا ارادہ کرنا, مضبوط ارادہ کرنا, مگر یہ کہ اب اسباب نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکا, اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے گناہ کا ارادہ تو کر لیا پکا, تو اب جو ہے وہ چونکہ اس کا ارادہ مکمل تھا تو لہذا اب وہ گناہگار ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی, اے اللہ پاک, میں نے ایک امت مرحومہ کا ذکر پایا جو کمزور ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے وارث ہوں گے, اور تو نے انہیں چن لیا ہے. ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا, کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا, اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا. میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہ کیا گیا ہو. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے پاک پروردگار, تو انہیں میری امت بنا دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, وہ احمد مجتبی مالک ہر دو سرا کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو عرض کی, اے اللہ پاک, ان کے مصاحف ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے, یعنی قرآن کریم تیری کتاب قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. وہ اہل جنت کا سا مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور فرشتوں کی طرح صفے بنا کر نماز پڑھیں گے. مساجد میں ان کی آواز شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ہوں گی, اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہو جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے پاک پروردگار, تو انہیں میری امت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, وہ احمد مجتبی, احمد مجتبی, احمد مصطفیٰ, میرے آخری نبی کی امت ہے. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس فضیلت سے تعجب ہونے لگا جو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی, تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, کاش میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوتا, یعنی میں صحابی ہوتا ہوں, ان کے صحابہ میں سے ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اور یہ خطاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی, یعنی اے موسیٰ, میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے, فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, اور فرمایا, اے موسیٰ, اسے مضبوطی سے لے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے حبیب گنج میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، تو بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. الحمدللہ الکریم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا. اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں، اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے. اور یہ یاد رہے کہ اس افضلیت کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس امت میں کثرت سے مالدار ہوں گے، اس امت میں بڑی بڑی بلڈنگ کے بنانے والے ہوں گے، اس امت میں مضبوط مکانات بنانے والے ہوں گے، اس امت میں ہوائی جہاز ہوں گے، یا اس امت میں بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے. تو یاد رہے کہ اس امت کی افضلیت ہونے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کی افضلیت کی وجہ یہ کہ یہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس امت کو نیکی کے حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی بدولت تمام امتوں پر فضیلت دی گئی، اور اسی سبب سے، اسی وجہ سے یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے.
سبحان اللہ.
تو عاشقان رسول، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کر لے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر وہ اس برائی کو کر لے تو ایک گناہ لکھ دو، اور جب وہ کسی اچھائی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس اچھائی کو کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو.
سبحان اللہ.
اے عاشقان رسول، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا ہے، یعنی خطا اور بھول کو معاف فرما دیا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے میری امت کی خطا، بھول اور جس کام پر اسے مجبور کیا گیا ہو ان تمام سے درگزر فرما دیا ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نواز ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر احکام میں پہلی امتوں والی سختیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں اور نرمیاں فرما دیے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. حضرت علامہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم پر کوئی ایسا عہد نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور جسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جیسا تو نے ہم سے قبل یہود و نصارہ پر عہد ڈالا، جسے انہوں نے پورا نہ کیا تو تو نے انہیں ہلاک کر دیا. پہلی امتوں پر احکام بڑے سخت ہیں، جیسے توبہ قبول ہونے کے لیے قتل کیے جانے کا ضروری حکم، گناہ کرنے والے عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم، جیسے کسی نے اگر ہاتھ سے گناہ کیا تو اب اس ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کو کینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا. قتل جان بوجھ کر ہو یا خطان، ہر حال میں قصاص کا حکم وجوبی اور دیت دینے کی ممانعت تھی، یعنی دیت سے کام نہیں چلے گا، قتل ہی کرنا پڑے گا.
اور ہفتے والے دن سیٹرڈے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرنے کا حکم، اور گرجے کے علاوہ کہیں اور کسی جگہ نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح کے اور بھی دوسرے سخت احکام تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کسی شخص کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، پیشاب وغیرہ لگ جاتا، تب وہ کیا کرتا کہ اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ دیتا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دھو لیتے ہیں پانی سے۔ کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ دھونا، دھونے سے پاک ہو گیا، جب ان کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ کاٹتے تھے۔ وہ بھی حکم الہی تھا اور یہ بھی حکم الہی ہے، وہ بھی شریعت تھی یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی حق یہ بھی حق۔ ہمارے رب کا فرمان حق 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 ہے، توریت شریف بھی حق ہے، زبور شریف بھی حق ہے، انجیل مقدس بھی حق ہے، اور قرآن مجید بھی حق ہے۔ تو یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، کہ ہمارے یہاں کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے جو ہے ہم کاٹتے نہیں ہیں بلکہ دھوتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی کسی جیسے ہاتھ سے اگر گناہ کیا، تو کیا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ ہے کہ اس عضو کو کاٹنا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پر کتنی رحمت ہے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ کس کے طفیل ہیں؟ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ، حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے۔ اور ہم گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نرمی و آسانی فرمائیے کہ اب گناہگار کو یہ حکم نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرے، بلکہ اب کیا حکم ہے کہ اس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا، سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو حضور کے عالم حیات، حیات ظاہری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ظاہر تھا، اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پن انوار میں ہیں، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو، یعنی وہاں حاضری دینا میسر نہ ہو، تو دل سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے، جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں روح النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرت فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ مفتی احمد خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارا۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارا، مگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو القاب سے پکارا۔ اسی طرح ان کی امتوں کو نسبی ناموں سے پکارا گیا، جیسے یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین ھادوا وغیرہ، مگر اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں کے دلکش اور پیارے خطاب سے نوازا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے عاصیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے، دیدار جمال خدا بندی اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہگاراں نے امت کو یاد فرمایا، اور عمر بھر وقتاً فوقتاً گناہگاراں نے امت کے لیے غمگین رہے، یہاں تک کہ جب قبر میں اتارا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونٹ ہل رہے تھے، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی
امتی میری امت میری امت فرماتے تھے. قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, یعنی آج مجھے اپنی فکر ہے, کسی اور کے پاس چلے جاؤ سنو گے. اور اس غمخوار امت کے لب پر یا ربی امتی یا ربی امتی, یعنی اے رب میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسا پیارا نبی عطا فرمایا کہ جو امت کے غم میں روئے. جب پیدا ہوا تب بھی سجدہ کیا اللہ تعالی کے نبی نے, آخری نبی نے, اور وقتاً فوقتاً اپنی امت کے غم میں روتے رہے. اور دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے وہ کہ رب حبلی امتی فرماتے رہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آئیے مزید سنتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس امت کو مزید کیا کیا ملا. حضرت سیدنا حسین بن عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی کم عمر میں جن علوم پر عبور حاصل کر لیا گزشتہ امتیں لمبی عمر ملنے کے باوجود حاصل نہ کر سکیں. یعنی یہ امت جو ہے وہ کم عمری میں بھی اتنا علم حاصل کر لیتی ہے, جبکہ جو پچھلی امتیں تھیں وہ لمبی عمریں ملنے کے باوجود بھی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمر میں اس امت کے علماء پر علوم و معارف کے خزانے کھل گئے. اور مزید یہ کہ ایک بیماری ہے طاعون, کہ جس میں جو ہے وہ کچھ گلتیاں وغیرہ نکلتی ہے, شدید بخار آتا ہے اور رانوں وغیرہ میں اور بغلوں وغیرہ میں, اور جس سے جو وہ چند دنوں میں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور اسے بڑا تڑپ کے مرتا ہے. تو یاد رہے کہ طاعون کا یہ تباہ کن مرض پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا, ان کے لیے عذاب مقرر کیا گیا تھا. مگر یہ امت محبوب کی خصوصیات میں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے, اپنے شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اسی مرض کو مومنوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا.
سبحان اللہ.
بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب تھا, اللہ پاک جس پر چاہتا اسے بھیجتا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے اسے رحمت بنا دیا. تو جو شخص طاعون پھیلنے کے زمانے میں اپنے شہر میں صبر کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اس اعتقاد کے ساتھ ٹھہرا رہے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ کریم نے اس کے لیے لکھ دیا ہے, تو اس کے لیے شہید کی مثل ثواب ہے. اے حبیب گنج میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کہ گناہوں کے سبب اگر اس امت کے لیے بھی طاعون کو اگر عذاب بنا دیا جاتا تو کس قدر تکلیف اور آزمائش ہوتی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خوب نیکیاں کریں اور سنتوں بھری زندگی گزاریں. الحمدللہ الکریم, دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکت سے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت ملتی ہے, نیکیوں سے محبت ملتی ہے, اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے.
خلیفہ امیر اہل سنت, تو صدار گے سلامت, تو صدار گے سلامت, تجھ پر ہو رب کی رحمت.